السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التغابن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ تغابن مدنی سورت ہے اور مدینہ کے بھی ابتدائی دور کی سورت ہمیں ملتی ہے. یہ اس کے پس منظر سے یا اس کے مضمون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مدینہ کے ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی تھی. اس میں لفظ یوم التغابن آیا ہے، غبن کا دن، تو وہی اس سورت کا نام ہے. دو رکو ہیں اور 18 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح سے سورت کا آغاز کیا گیا ہے، جیسے کہ پچھلی تمام صورتیں ہم تقریباً دیکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور سبح کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، یا سین باہا اس کا جو روٹ ورڈ ہے. عربی زبان میں سبح جو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تیرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہی انسان تیر سکتا ہے جو اپنے آپ کو ایک اسپیشل پوزیشن میں رکھتا ہے، ایک اسپیشل کنڈیشن میں وہ رہتا ہے. ہم سب جانتے کہ وہی انسان تیرتا ہے جو ایک پوزیشن میں ہو. ہر کوئی نہیں تیر سکتا، ہر ایک کو تیرنا نہیں آتا. تو ایکچولی سبح جب بیان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے. تو اس کے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں. اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ ایک اسپیشل پوزیشن میں ہے. اسپیشل جس قدر وہ موضوع ہونا چاہیے تھا وہ ویسی ہے، جس پوزیشن اور جس کنڈیشن میں ہونا چاہیے تھا وہ ویسی ہے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی حالت میں ہیں کہ اگر یہ ذرا سا بھی ایک دوسرے سے قریب ہوئے، یا اگر مقدار یا اندازے کی ذرا سی بھی کچھ غلطی ہوئی تو آپ دیکھیں سب ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ایسے مقدار میں پیدا کیا ہے، ایسے اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے کہ کوئی کسی سے ٹکرا نہیں سکتا. ہر کوئی اپنی پوزیشن میں ہے، ہر کوئی اپنی اسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو مخصوص کیا گیا ہے، کوئی وہاں سے ہل نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. یعنی ایکچولی ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید یاد آنی چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنی ہیوج، کہ ہماری تو دسترس سے بھی باہر ہیں یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور وہ ایک مخصوص پوزیشن میں ہے تو انسان کیوں پھر غفلت کا شکار ہے؟ انسان کیوں پھر جس جو پوزیشن میں اس کو رکھا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، وہ اپنے اس پوزیشن اور اس مقصد کو وہ کیوں نہیں پہچانتا اور اس میں وہ کیوں نہیں موجود ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ انسان غور و فکر کرے، سوچے کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اپنے اسی مقصد میں لگا رہے، اسی پوزیشن میں رہے، یا وہی جگہ پر رہے جس جگہ پر اس کو رکھا گیا ہے. اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. چونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تعریف کا مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے. لہٰذا جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کام سپرد کیا ہے وہ کام انجام دے رہی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، ناشکری کرنے والا ہے، اور کوئی پھر مومن ہے، ایمان لانے والا ہے۔ اور مومن کے معنی دراصل یہاں پر یہ ہوں گے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو وہ پورا کرے، کہ زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرے، اور اپنی زبان سے اقرار کرے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا دل سے اس کو تسلیم کرے، اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ ہاں واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے۔ تیسرا، جو کوئی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل کیے ہیں، جس چیز کا اس کو پابند بنایا ہے، وہ اس کی پابندی لازماً اختیار کرے۔ اور چوتھی بات، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، روکے رکھے۔ تو یہ مومن کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں، کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اس کو بھی حق کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز اپنی جگہ بالکل فٹ ہے، کوئی چیز میں کہیں کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے، ہر چیز اپنا کام برابر انجام دے رہی ہے۔ اور انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور یہ ذکر ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ مومنون میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور واقعی میں انسان اگر اپنے چہرے پر ہی غور کر لے، اور اپنی جسامت پر، اور اپنی خود کے جسم پر غور کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر مزید ایمان لے آئے، اس کا ایمان اور مزید پختہ ہو کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، کیسی دو ٹانگیں رکھ دیں، کیسے دو ہاتھ رکھے، کیسا چہرہ بنایا، پھر چہرے پر آنکھیں، ناک، پھر کان سننے کے لیے دیے، پھر سر، اور اس میں بال بنائے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے، ایک بہترین مخلوق انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے بہترین صورت بنائی، بہت ہی عمدہ بنائی، لیکن لوٹنا تمہیں کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، لہٰذا اس بات کو تم یاد رکھو۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ وہی والی بات ہے جیسے کہ سورت کے آغاز ہی میں کہا گیا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم کو علم نہیں ہوگا کہ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ السمیع ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ہمیں یقین نہیں ہوگا، تب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، جو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کا بھی اسے علم ہے، اور جو تم اعلان کر کے بات کرتے ہو یا ظاہر کر کے کرتے ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے یا کوئی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر انسان صرف اس اللہ تعالیٰ کی صرف ایک یہ صفت پر یقین کر لے، یقین جانیے وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائے، اس کو آخرت کی فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، ہمارے ذہن میں کوئی سوچ آتی نہیں کہ اس کی اس کو خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کہ تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اب یہ پچھلی قوموں کی بات کی جا رہی ہے، اور دراصل یہاں پر انسان کو ایک طرح سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ سوچو تم لوگ کے پہلی قوموں کا کیا حال ہوا۔ چونکہ عرب کے آس پاس ہی قوم عاد اور قوم سمود کے مسکن تھے، تو ان کو یہاں پر ان قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان قوموں کے بارے میں سوچو جو ہلاک ہوئے، جو برباد ہوئے، جن پر عذاب آیا، اور کس بنا پر عذاب آیا؟ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی. ذالک بانک انت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. سبحان اللہ، واقعی میں جو غنی حمید کی صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ لفظ پڑھ کر ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری تعریف کے لائق، سب کچھ، ہر تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، بس کوئی اس کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تعریف کی، کسی کی عبادت کی، وہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ، وہ تو خود اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے. ہماری زبان تو اس سے قاصر اور عاجز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں، اور سارے انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس لیے ہلاک ہوئے اور اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی بات نہ مانی، اور رسولوں کا یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے، یہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے. ان کو تو دراصل کوئی فرشتہ چاہیے تھا، یعنی انسانوں سے ہٹ کر ان کو کوئی اور دوسری مخلوق چاہیے تھی. اور اگر جب دوسری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج دیتے تو کہتے کہ اچھا یہ تو دوسری مخلوق ہے، بھلا ہم کیسے ان کی بات پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہمارے لیے پھر رہنما ہو سکتے ہیں. تو اصل اعتراض ان کو اس بات پر تھا کہ یہ رسول انسان کیوں ہیں. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض یہی ہے کہ رسول انسان نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ دیکھیں یہود و نصارہ یا خصوصاً نصارہ اسی لیے ہلاک اور برباد ہوئے، ان پر لعنت کی گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. تو بعض اوقات خود مسلمان بھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی بشر تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب بشر تھے، کوئی بھی اس میں سے، ان تمام رسولوں میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے انسان ہی تھے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک الی اللہ یسیر. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے ہی. تو اب پھر وہ جہنم کے کس گڑھے میں جا کر گرے، اس سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے خود بات نہیں مانی لہٰذا ان کا انجام پھر کیا ہے؟ دوزخ. تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ انبیاء کو لوگوں نے جھٹلایا، اور ایک طبقہ ضرور ایسا ہوتا تھا جو انبیاء کی دشمنی پر اتر آتے تھے، جو اپنی بڑائی اور غرور اور تکبر اور کبر اور نخوت میں مبتلا تھے. جو بڑے بڑے سرداران ہوتے ہیں جن کو اپنی کرسی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی رسولوں کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور یہی تو بات پر جھگڑا تھا. دراصل کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ بھلا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ہڈیاں سڑ گل گئی ہوں وہ کیسے دوبارہ اٹھائی جائیں گی، کیسے زندہ کی جائیں گی؟ ان کو یقین نہیں آتا تھا اس بات پر، اور اسی بنا پر وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ قسم کھا کر کہیں، یعنی آخرت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. تو رب کی قسم کھا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو ضرور اٹھائے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. تو یہاں پر اصل پھر بات بتائی گئی ہے کہ کام کرنے کے کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور وہ نور الذی انزلنا، اور جو نور ہم نے نازل کیا ہے. تو سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کی جو صفت بتائی گئی ہے، قرآن کا جو نام بتایا گیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، ان نور ہے. روشنی ہے، اور روشنی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آیا وہ ظلمات آیا ہے، اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹیڑھے راستے بہت زیادہ ہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہے یہ قرآن، اور اندھیرے بہت سارے ہیں، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کی صفات ہے کہ یہ نور ہے، ان نور ہے، کیوں؟ یہ ہدایت ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیتے ہیں، یہ ان کے لیے روشنی بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور ابھی ہم سورۃ تحریم میں پڑھیں گے یہ بات کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑے گا، جس کی بنا پر وہ پل صراط سے راستہ طے کریں گے، یعنی اپنے نور کی روشنی میں وہ راستہ تیزی سے طے کرتے چلے جائیں گے۔ تو جس نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کی ہدایت کو مانا، اس کے لیے پھر نور ہی نور ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم اس نور سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، اور اس نور کو ہم اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم صحیح راستہ اختیار کر سکے دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس بات کا تمہیں اس روز پتہ چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، یعنی یوم التغابن۔ تو جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اسے گناہ دور فرما دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، پیچھے بھی ہم سورہ جمعہ پڑھ چکے ہیں، جمعہ کا مطلب یہ جمع کا جو روٹ ہے وہ ایک ہی ہے، جمع ہونا۔ تو یہ دراصل اس دن کی بات کی گئی ہے جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، حشر کا میدان، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو لیوم الجمع کہا گیا ہے کہ جس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا، اصل دن ہوگا غبن کا۔ اور یہ جو غبن کے معنی بتائے گئے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ تغابن غبن سے نکلا ہے، غین با نون، غبن بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی با پر سکون، اور غبن بھی کہا جاتا ہے، یعنی با پر فتحہ۔ تو یوم التغابن، اس کے بہت وسیع معنی آئے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ اتنا زیادہ جامع، اتنا وسیع ہے کہ اردو میں تو کیا کوئی اور زبان میں بھی اس کے معنی کرنا ناممکن ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس کی جگہ کوئی اور معنی بیان کرنا اس سے ملتے جلتے پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ملتے جلتے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل ہے، اتنا جامع لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ یوم التغابن سے ہمیں اس قیامت کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم غور سے دیکھیں کہ ایکچول اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور رائے کے معاملے میں بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ حروف ازداد میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اس کے برعکس بھی بولا جاتا ہے۔ اور ڈکشنری میں اس کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ غبن و خبر الناقہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی۔ غبن فلانا فی البیع، اس نے فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا۔ غبن فلانا، اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا۔ غبن تو من حفنی اندا فلان، فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی۔ اور غبین، وہ شخص جس کی ذہانت میں کمی ہو اور جس کی رائے کمزور ہو۔ اور مغبون، وہ شخص جو دھوکہ کھا جائے۔ تو غبن کے معنی ہیں غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم رہ جانا، ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے کو بیع میں دھوکہ دے رہا ہے، تو فرمایا، ھذا یغبن عقلک، یہ شخص تجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ اسی لیے جب لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا زائد آدمیوں کے درمیان غبن واقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تغابن القوم کے معنی ہے بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ساتھ غبن کا معاملہ کرنا، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ہاتھوں نقصان اٹھانا، یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا اور اس کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا، یہ تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے کا نفع اٹھانا، یا کچھ لوگوں کے معاملے میں دوسرے لوگوں کا ضعیف الرائے ہونا، یعنی کمزور دلیل ہونا۔ اس سے آپ پھر اندازہ کریں کہ یہ یوم التغابن جو ہوگا تو کیسا ہوگا۔ وہ یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، یا لوگ دھوکے میں ہوں گے، یا لوگوں کے ساتھ غبن ہو جائے گا۔ اور کن معنوں میں غبن ہوگا؟ کوئی لوگ سوچیں گے کہ اچھا، ہم تو دنیا میں چونکہ بہت اچھی زندگی گزار کر آئے ہیں، لہٰذا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن ان کے ساتھ غبن ہوگا۔ دنیا میں وہ بہت اچھی کنڈیشن میں تھے، بہت اچھی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، بڑے بڑے عہدوں سے نوازا تھا، لیکن وہاں جا کر ان کو پتا چلے گا کہ نہیں، وہ تو سب دھوکا تھا۔ اصل جو کامیابی ہونا چاہیے تھا آخرت کی، وہ ان کو نہیں ہو سکی، ان کو نہیں مل سکی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ غبن ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے جیسے کام کرتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے جیسے کام کیے ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس دن کیا ہوگا، ایک دوسرے کا حصہ مار لینا۔ یعنی دنیا میں ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک شخص کو نیکی کا موقع ملا اور دوسرے شخص کو نیکی کا موقع ملا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا، آخرت میں اس کے ساتھ پھر وہ غبن ہوگا۔ اس کو وہ نیکی کا حصہ مل سکتا تھا، وہ جنت کا حصہ مل سکتا تھا جو دوسرے شخص کو ملا، لیکن چونکہ دوسرے شخص نے وہ سبقت کر لیا تھا، لے لیا تھا وہ حصہ آگے بڑھ کر، اور وہ دوسرا جو شخص تھا اس نے وہ نیکی حاصل نہیں کی، لہٰذا ایک دوسرے کا وہ حصہ جو تھا وہ دوسرے کو چلا گیا۔ اس طرح سے ایک حدیث سے اس کی تائید ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو، اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا، تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور معنی جو غبن کا بتایا جاتا ہے یوم التغابن کا، کہ قیامت کے دن ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکیں، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں، جیسے کہ وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سن رکھی ہے، جو کہ مسلم میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم یا دینار نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکات ادا کر کے حاضر ہوا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، اور کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو وہ شخص نیکیاں لے کر آیا تھا اور وہ جنت کا مستحق ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ تغابن ہو جائے گا، غبن ہوگا اس کے ساتھ، یعنی بالکل وہ معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہ وہ جو اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ رہا تھا، تو اچانک اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں میں نے بہت سارے لوگوں کی حق تلفی کی تھی، بہت سارے لوگوں کو تکلیف دی تھی، بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، لہٰذا اس کی وہ ساری نیکیاں لے کر کیا کی جائے گی، ان تمام لوگوں پر بانٹ دی جائے گی، اور اگر پھر بھی اس کی نیکیاں کم پڑی اور لوگوں کے حق پورے نہیں ہوئے تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہو گیا نا غبن، کہ آیا تھا نیکیاں لے کر لیکن کیا ہوا، گناہ لے کر جا رہا ہے اور جہنم کا مستحق بن گیا۔ تو نیکیاں بھی کرے انسان تو بہت زیادہ زوم اور تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو۔ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ نیکی کی سعادت نصیب ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو نیکی پر کبھی غرور اور تکبر نہ ہو، کیونکہ بعض وقت انسان کو یہی چیز لے ڈوبتی ہے جب انسان اوور سمارٹ بننے لگتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ نیکیوں پر کبر و غرور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکیوں کو قائم رکھے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے، اور ہمارے ساتھ اس طرح کا غبن کا معاملہ نہ ہو کہ جائیں تو ہم نیکیاں لے کر، لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی کا حق مارا ہو تو وہ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائے۔ تو دنیا میں بھی اپنے معاملات ہم صحیح رکھیں، سیٹل رکھیں کہ کسی کا حق نہ ہم لیں، نہ کسی پر زیادتی کریں، نہ کسی پر ظلم کریں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے کہ اچھا ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نے تو سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں، ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے والدین کے ساتھ اچھے ہیں، ہمارے سسرال والوں کے ساتھ اچھے ہیں، ایون ہمارے اپنی جو بہوئیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہمارے ایک ذرا سے جملے سے ہم نے کسی کو کیا تکلیف دی، یا ہمارے کوئی لفظ سے کسی کو کیا تکلیف پہنچی، ہمارے کوئی طنزیہ جملے سے، تو یہ بھی دراصل آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا ایک حق، اپنی ایک نیکی سمجھو، اس کے سپرد کر دی۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی اپنی زبان سے، کسی کا حق مارا، کسی کو اس کا حق نہیں دیا، اور کسی کے ساتھ اگر آپ نے عدل نہیں کیا، عدل اور انصاف نہیں کیا، یا کسی کا وراثت کا حق تھا اس کو وہ حق ادا نہیں کیا، تو یہ سمجھے کہ قیامت کے دن یہی چیز وبال جان بن جائے گی۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہم بات کریں، چاہے وہ اب ہمارے اپنے رشتے دار ہوں، چاہے میکے والے ہوں یا سسرال والے ہوں، یا ہمارے چھوٹے ہوں، چھوٹوں میں ہمارے بچے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے انڈر میں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے، سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، ہم کو عدل سے کام لینا ہے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہماری نیکیاں یہ سرے لوگوں کے حقوق ادا کرتے کرتے چلی جائیں اور ہمارے پاس پھر کوئی نیکیاں نہ بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کے معنی دراصل تجارت کے معنی میں لیے ہیں، اور تجارت سے تشبیہ دی ہے کہ انسان اگر دنیا میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس نے ایک کامیاب تجارت کی، کامیاب سودا کیا، تو کل قیامت کے دن اس کو اس تجارت کا بے حد و حساب فائدہ ہوگا، جو اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اختیار کیا تھا، جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا۔ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں کہ اچھا کتنا بے وقوف ہے، دیکھو ہاتھ آیا ہوا فائدہ یہ ٹھکرا رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کو رشوتیں ملتی ہیں اور ایسی بہت ساری فیسلٹیز اس کو ملتی ہیں، یہ ملتی چلی جاتی ہیں، یہ مل سکتی ہیں۔ اب اگر انسان آگے بڑھ کر لالچ میں وہ چیزوں سے فائدہ اٹھا لے تو بظاہر اس کو لگے کہ واہ میں نے کتنا کامیابی کا سودا کیا، لیکن ایکچوئل وہ نقصان میں ہے۔ اور ایک انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے سامنے ایسے بہت سارے راستے آتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کے راستے، لیکن وہ اس وقت تو وہ نقصان اٹھا لیتا ہے اور اس کو ٹھکرا دیتا ہے، ان وقتی فائدوں کو ٹھکرا دیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ اگر میں سود کا لین دین کروں گا، رشوت لوں گا، یا دھوکے سے مال لوں گا، یا دھوکہ دے کر مال کماؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شمار ہوگا۔ لہٰذا وہ ان تمام دھوکوں کو، رشوت کو، ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور دنیا میں نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو اصل فائدے میں پھر کون رہا؟ وہ جو دنیا میں نقصان اٹھا رہا تھا۔ اور نقصان میں کون ہوگا؟ جو دنیا میں فائدے اٹھا رہا تھا۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں غبن ہی ہے نا، کہ دنیا میں جو فائدے اٹھا رہے ہیں وہ آخرت میں نقصان میں ہوں گے، جو دھوکہ دے کر فائدے اٹھاتے ہیں، اور جو دنیا میں نقصان اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے، آخرت میں وہ سراسر نفع میں رہیں گے۔ تو کچھ مفسرین نے اس لفظ کو اس معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، یوم التغابن کو، کہ دنیا میں فائدہ اٹھانے والے آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے، اور دنیا میں نقصان اٹھانے والے آخرت میں فائدے میں رہیں گے۔ تو اصل میں نفع کا سودا کس نے کیا ہے اور نقصان کا سودا کس نے؟ تو یہ یوم التغابن کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جو اصل نفع اور نقصان کو بتا دے گا، وہ بتا دے گا کہ کون نقصان میں رہا اور کون فائدے میں رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو یوم التغابن ہوگا، لوگوں کی ہار جیت کا دن، تو اب کیا کرنا ہے کہ اس دن کے غبن سے بچنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس سے اس کے گناہ دور فرما دے گا، ویدخلہ جنات تجری، اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اگر اس آخرت کے دن پر یقین کر لیتے ہیں، اس آخرت کے دن پر ہم ایمان لے آتے ہیں، تو کتنے سارے فائدے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس کے قیامت کے نام آئے ہیں، لیوم الجمع، یا اور بھی اس سے پہلے ہم نے بہت سارے نام پڑھے ہیں قیامت کے، تو ان میں سب سے زیادہ جامع لفظ یوم التغابن ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کیسا دن ہوگا قیامت کا دن، جس دن لوگ دھوکہ کھا جائیں گے یا جس دن لوگوں کو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی کہ اصل نقصان میں کون رہا اور گھاٹے میں کون رہا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تب ایمان لانے والوں سے یہاں پر دراصل بات کی جا رہی ہے اور ایمان والوں کا شیوا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، اور اس سے آپ وہ اندازہ کریں کہ وہ زمانہ یعنی مکہ کا آخری دور کا، مکہ کا آخری دور اور مدینہ کا ابتدائی دور. کیونکہ مدینہ میں بھی جب یہ لوگ آئے تھے تو چاروں طرف سے خطرہ تھا مسلمانوں کو، ایک طرح سے گھرے ہوئے تھے وہ دشمنوں کے نرغے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی ایمان لا کر ان تمام مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرے گا جو اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت بخشتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کون کتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مہاجرین نے انصار کو پناہ دی تھی، انصار نے مہاجرین کی مدد کی، انصار نے مہاجرین کو پناہ دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ مہاجرین اتنی تکلیف اٹھا کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنا ملک، اپنی زمین، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑا، اپنے مال، اپنے بزنس، اپنے گھر بار چھوڑے، یہ معمولی قربانی نہیں تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس نے کیا کیا. تو یہاں پر دراصل ایک مومن کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے اور اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ مشکلات یا مصائب خود نہیں آ جاتے اور انسان اس کو دور کرنے کا مکلف نہیں ہے، یعنی انسان کے اندر نہیں ہے یہ طاقت کہ وہ مصیبتوں کو خود سے ٹال سکے. یہ تو ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ آزمائش کی بھٹی میں تپ کر وہ کندن بن جائے. یہ بعض اوقات مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا میرا بندہ شکر گزار رہتا ہے یا شکایتیں کرتا ہے، اس وجہ سے بھی آتی ہیں. تو مومن کی تربیت کی جا رہی ہے یہاں پر کہ کوئی بھی مصیبتیں آئیں، کوئی بھی مشکلات آئیں اللہ کی راہ میں، بس مومن کو چاہیے کہ اس کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں، ہلنے نہ پائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹا رہے، جمع رہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید اطمینان قلب عطا فرماتا ہے، ان کے اندر پختگی آتی چلی جاتی ہے، استقامت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کر کے اس پر ثابت قدم رہتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب یہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر سوائے حق پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہی ایک اکیلا تنہا خالق اور مالک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے. لہٰذا ایمان لانے والوں کو جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی جو بھی مشکلات مصیبتیں آ رہی ہیں، اور ان آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ تھوڑا سا مدینہ کی اس بیک گراؤنڈ میں جائیں جب چاروں طرف سے مسلمان جنگ کے خطرات میں گھرے ہوئے تھے، ایون حالت اس قدر نازک تھے کہ مسلسل اللہ کے رسول کو خطرہ لگا تھا کہ دن یا رات میں کوئی بھی وقت کوئی باہر کے لوگ، آس پاس کے لوگ آپ پر حملہ نہ کر دیں یا مدینہ پر حملہ نہ کر دیں. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے بھی تھے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے مدینہ کے آس پاس کے علاقے کی جانچ پڑتال کے لیے کہ کہیں کوئی کدھر سے کوئی آ تو نہیں رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. پھر ایک دن اللہ کے رسول نے چاہا اور سوچا کہ کوئی آج کی رات پہرا دیتا آپ کے گھر پر، تو آپ کو باہر سے ہلکی سی آواز آئی، کچھ ہتھیاروں کی یا اس طرح سے کچھ آواز آئی. آپ نے پوچھا کون ہے، تو کہا گئے باہر سے آواز آئی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، کہ میں ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی یہاں پر حفاظت کرے، اور اس طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں پر حفاظت کے لیے آ گئے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی کس قدر سمجھدار تھے اور کیسے ذہین تھے کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے اور حالات کے حساب سے بھی کیا قدم اٹھانا چاہیے. تو خود بخود وہ سوچ کر اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے وہاں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو جواب دیا کہ اللہ کے رسول مجھے خطرہ لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی آپ کے پاس آ رہا ہو یا قریب آنے لگا ہو, لہٰذا میں آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا. تو اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی اس وقت. تو ایسے حالات تھے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے حالات کتنے بھی نازک ہوں, حالات کتنے بھی زیادہ بظاہر ایسے لگتے ہوں کہ اچھا کتنی مصیبت میں ہے انسان, لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اس مشکل سے نجات دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو, اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اب یہاں پر اولاد کی بات کی گئی ہے, بیویوں کی اور اولاد کی, اور ان کو دشمن قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان سے بچ کے رہو, ان سے ہوشیار رہو, اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور و رحیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیوں یہاں پر اولاد کو اور بیویوں کو دشمن کہا گیا, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اصل میں دیکھا جائے تو, کہ دین کی راہ میں یا دین کی راہ میں قربانی دینے میں اکثر جو رکاوٹ آتی ہے انسان کو, وہ اس کی بیوی اور بچوں کی طرف سے ہی آتی ہے. انسان اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ہی بعض اوقات بہت ساری قربانیاں دینے سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس وقت حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے ہی جہاد کا حکم ہو یا جنگی کوئی ہوتی تھی تو ہر ایک کو نکلنا پڑتا تھا جنگ کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جنگ میں جانے کے بعد انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ زندہ لوٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا, یعنی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا اسی جنگ میں جانا, جہاد میں جانا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے انسان کو کیا چیزیں روک سکتی ہیں, یا تو اس کا بزنس, یا اس کی اولاد, یا پھر بیویاں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیویاں ہیں یا اولاد ہیں یہ دشمن ہیں. لیکن ایک اور خاص بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سب کو نہیں کہا گیا کہ سب کے سب دشمن ہیں, بلکہ کیا کہا گیا کہ من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یہ نہیں کہا کہ سب کے سب دشمن ہیں. تو جو بھی گھر والے اپنے ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ وائف کو دین کی راہ سے روکتے ہیں یا بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, تو جو رکاوٹ بنتے ہیں دراصل پھر وہی دشمن ہیں, کہ انسان ان بچوں کی وجہ سے اپنی فیملی کی وجہ سے دین کے راستے کو چھوڑ دے. تو یہ اس نے کیا کیا, اپنے بیوی بچوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی. ان معنوں میں دشمن کہا گیا. ادروائز ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد سے محبت کرنا فطری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور رونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناشکری تو وہ ہو کہ انسان شکایتیں اور فضیحتیں کرتے رہے, زبان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. رونا تو ایک قدرتی بات ہے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ اس بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہتے تھے. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ محاسبے میں رکھتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی اس طرح کی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اور پھر وہ واقعہ ہم کو ملتا ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, کہ وہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ. تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے, گھر پر ہوتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے بیوی بچوں میں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ فطری بات ہے. خود عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان کا بچہ ان کی پیٹھ یا پیٹ پر بیٹھ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ کے جو نوازے ہیں وہ آپ کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے. آپ کی نواسی امیمہ رضی اللہ عنہا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسے کندھے پر اٹھا لیتے نماز کے دوران. تو بعض دشمن ہیں. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چلتے ہوئے آئے اور وہ گرتے پڑتے آ رہے تھے کیونکہ چھوٹے بچے تھے, ابھی چلنا سیکھا تھا. تو آپ نے فوراً اٹھ کر یعنی آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا گود میں. اور پھر آپ نے یہی بات فرمائی کہ واقعی میں اولاد دراصل فتنہ ہے, اور فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش, کہ بعض اوقات یہی اولاد کی وجہ سے انسان عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے, نیک کاموں سے محروم کر لیتا ہے. تو تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یا اس کے احکامات کو فراموش کر کے اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اچھا میرے رب کی کیا مرضی ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے، بلکہ گھر والوں کی پسند ناپسند، گھر والوں کی سوچ اور ان کے مطابق ہم پھر عمل کرتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہی ہم کریں، جو وہ فرمائش کرے وہ ہم پوری کر دیں، چاہے وہ حلال سے کریں یا حرام سے کریں. تو اسی بنا پر یہ اولاد اور گھر والے پھر فتنہ ہیں. ادروائز ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے محبت تھی، اپنی اولاد سے محبت تھی، بلکہ اپنے دوستوں سے بھی محبت تھی، ہم سب جانتے ہیں. تو بیویوں سے بچوں سے محبت کا ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، انجوائے کرنا، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. اصل جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فراموش کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور حلال ذرائع چھوڑ کے حرام آمدنی اپنائے، کیوں صرف اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے. تو یہ ساری چیزوں میں پھر کیا ہے، اولاد اور گھر والے یا بیوی فتنہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے ہوشیار رہے، یعنی ان کی دنیا بنانے میں وہ اپنی آخرت برباد نہ کر لے، ان کی محبت کو کبھی اس حد تک نہ بڑھنے دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر نافرمانی کرنے لگے انسان. تو اپنے بچوں کی بیویوں کی محبت اتنی ہو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہی ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر ہو. اور عفو درگزر کرنے کے معنی دراصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو بیوی بچے ہیں دشمن ہیں، اب دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ درگزر سے کام لو. بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی روک لے کہیں نیک کام کرنے سے، ہو سکتا ہے بچے روک لیں، تو اب اس کی بنا پر تم ان سے دشمنی نہ اختیار کرو بلکہ درگزر سے کام لو، سمجھاتے رہو ان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ جہاد کے لیے اعلان کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی اسی وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے، بس ابھی وہ رات کا آغاز ہی ہوا تھا کہ ان کو خبر مل گئی کہ جہاد پر جانا ہے. اور اس وقت وہ ایسی کنڈیشن میں تھے، یعنی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کہ ان کو غسل کرنا تھا، لیکن وہ غسل کیے بغیر ہی جہاد میں شریک ہونے کے لیے نکل گئے. اور جب جنگ کرتے کرتے میدان جہاد میں لڑائی کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے، تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جو باڈی تھی وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے اور اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل فرشتے ہیں جو انہیں غسل دے رہے ہیں. سوچے ذرا کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتوں نے غسل دیا، تو یوں ہی دے دیا، قربانی تھی نا، بیوی کو چھوڑ کر گئے. اور ایسی حالت میں گئے کہ جب انسان کو خود ضرورت ہوتی ہے جس بات کی، نوجوانی کا عالم ہے، اس وقت انسان کا دل اپنے بیوی بچوں ہی میں لگتا ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ بعض تمہارے دشمن ہیں یا ان بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بچوں میں سے، سب کے سب نہیں. تو جو بیوی بچے انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرنے دیں، تو پھر ایسے بیوی بچے دشمن ہیں. لیکن جو اللہ کی راہ میں مزید مددگار بنے اپنے شوہر کے، اپنے وائف کے، تو یہ لوگ تو الٹا نیک لوگ ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. سمجھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. یہاں پر پھر وہ بات کہی گئی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ دشمن ہے اور یہاں کہا گیا فتنہ ہے. تو فتنہ یعنی آزمائش، کیونکہ ہم جانتے ہیں فتنہ کے معنی ہم نے پہلے پڑھا تھا، کسی چیز کو تپانے کے معنوں میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز کو جلایا جائے تو جو اس کی جو خالص چیز ہے وہ بچ جائے. جیسے سونے کو جلایا جاتا ہے جانچنے کے لیے کہ اچھا یہ اصل سونا ہے یا نہیں، یہ کھرا ہے یا نہیں ہے. تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے دراصل اس آزمائش سے، اس بھٹی سے گزارا جاتا ہے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. تو کہا چلے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بڑا اجر ہے. یہ جو مال اور اولاد ہے یا پھر گھر والے ہیں، دیکھا جائے تو یہ تمہیں کوئی آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو. اصل اجر کس کے پاس دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. لہٰذا اس کی فرما برداری کرو، نہ کہ اپنے بیوی بچوں کی بات مانو، نہ مال کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے دین کو پس پشت ڈال دو. آج آپ دیکھنے کہ کتنے سارے لوگ ہیں, صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں, نماز اور یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دیں, وہ تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں بزنس کی وجہ سے, لیکن حج, اس کے لیے مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے بس, اور راستے کا پورا من ہونا. لیکن کتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے, اور ان کا بزنس انہیں اس سے پیچھے ڈالتا چلا جاتا ہے کہ اچھا اگلے سال اگلے سال اگلے سال, اور یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کے پاس اتنے سارے کھیت کھلیان ہوتے ہیں, کھیتیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ کھیتیاں ان کو اتنی عزیز ہوتی ہیں اتنی جان سے کہ وہ ان کھیتیوں کو چھوڑ کر یا انہیں سیل کر کے حج کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے یہاں تک کہ وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایک فریضہ جو تھا آپ کو ادا کرنا تھا حج, چونکہ آپ صاحب حیثیت تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ادا نہیں کیا, تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی نا. تو یہ مال کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے. یہ اللہ تعالیٰ مال دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہو. اور مال آنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز انسان کے پاس سے جاتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر. ایسے وہ غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, گویا کہ کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہی نہیں تھی. اس طرح سے انسان پیچھے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, جب وہ بہت زیادہ مال کے پیچھے لگا رہتا ہے, مال کا حریص بن جاتا ہے, جمع جوڑ میں لگ جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے انسان کے اندر, ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف, عثمان رضی اللہ عنہ, یہ سب بہت امیر لوگ تھے, مالدار لوگ تھے, لیکن ان کے مال نے ان کو کوئی نقصان نہیں دیا. ان کے لیے ان کا مال آزمائش ثابت نہیں ہوا, فتنہ نہ بنا, کیونکہ اس کو وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے, کبھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. تو ساری چیزیں ایسی ہیں دراصل جس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر حدود میں رہ کر ساری چیزیں کی جائیں تو الحمدللہ وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی, لیکن جب انسان لمٹس کو کراس کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر آپ اس کو سورہ منافقون کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں, یقین جانیے کہ ہر یہاں کی آیت ادھر سورہ منافقون کی آیت کی تشریح کر رہی ہے. وہاں پر جو ہم نے منافقین کی کوالٹیز پڑھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, وہ بخیل ہیں, وہ نفس کی تنگی میں مبتلا ہیں, ان کے لیے بیوی بچے بہت زیادہ اہم ہیں, ان کے لیے ان کے بزنس زیادہ اہم ہیں. تو پیچھے آپ دیکھتے جائیں سورہ منافقون میں جو منافقین کی صفات بتائی گئی ہیں, اور یہاں پر پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی, اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کے مکلف سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, اتنی ہی انسان کو تکلیف دی جاتی ہے یا اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وسمعوا, سنو, واطیعوا اور اطاعت کرو, وانفقوا اور خرچ کرو, خیر لانفسکم, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور جو کوئی اپنی نفس کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پا گیا, کیونکہ جب اللہ کی راہ میں انسان نکلتا نہیں ہے, خرچ نہیں کرتا, نہ اپنا وقت دیتا ہے, نہ اپنا مال دیتا ہے, نہ اپنا ٹیلنٹ دیتا ہے, تو یہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل اس کی دل کی تنگی ہوتی ہے, یہ شح نفس ہے جو اس کو تنگی پر مائل کرتا ہے. اور اسی لیے مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں اس سے بالکل الٹ, وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی, وہ اسے چٹی سمجھ کر نہیں ادا کرتے بلکہ دل کی خوشی اور دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں انفاق تو انسان کرے, لیکن یہ کہہ کہ ارے اللہ پھر سال گزر گیا, پھر اب رمضان میں انفاق کرنا ہے, صدقہ دینا ہے, اچھا اتنا دینا ہے اللہ کی راہ میں, یہ تو سارا اسی میں چلا جائے گا. تو ایسے سوچ رکھ کے نہ دے انسان, بلکہ یہ سوچ کے دیکھے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, اور اتنی میرے اندر استطاعت ہے دینے کی, جبھی تو میں دے رہا ہوں نا, نہیں ہوتی تو نہیں دیتا. اور یہ استطاعت جو ہے یہ ہم خود ہی اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی استطاعت ہے, ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بہت ہی آسانی سے روزے چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی طبیعت خراب ہوئی طبیعت کا بہانہ بنا کر, یا ہلکی سی شوگر ہو گئی تب بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو شوگر ہو گئی, اس بنا پر روزے نہیں رکھتے. تو جبکہ کئی لوگ ہیں جن کی 3-3 شوگر ہوتی ہے, اور وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کہ روزے رکھنے سے سب سے زیادہ شوگر کنٹرول ہوتی ہے یقین جانے. تو اب یہ ذرا سی تکلیف پر اپنے آپ کو اتنا نازک بنا لیا اور کہہ دیا کہ اچھا ہم سے روزے نہیں ہو سکتے، ہم کو فلاں بیماری ہے، تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ خود بندہ جانتا ہے کہ اچھا میں رکھ سکتا تھا یا نہیں رکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور انسان کو چاہیے کہ وہ سنے، اطاعت کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ اس کے لیے، اسی کے نفس کے لیے بہتر ہے، اسی کے لیے فائدہ مند ہے. اور آپ دیکھیں کہ 28ویں پارے کی تقریباً جتنی آیتیں آ رہی ہیں، یہ ہم نے 27ویں میں پڑھا تھا، سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو دین غالب آ نہیں سکتا، دین سربلند ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. اور یہ جو شوہ نفس ہے، یہ انتہائی قبیح حرکت ہے، قبیح بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخیلی سے، دل کی تنگی سے محفوظ رکھے. جو دعا آتی ہے نا، جو ہم اکثر سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کو بار بار دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخیلی سے بچا، ہم کو کنجوسی سے بچا، ہم کو دل کی تنگی، نفس کی تنگی سے بچا لے. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہ دینا، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے سوچتے رہنا، یہی دراصل دل کی تنگی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو کوئی دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، شوہ نفس سے بچا لیا گیا، وہی فلاح پانے والا ہے. تقرض اللہ قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. تو دل کی تنگی کے بعد دراصل اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض دینے کی بات آئی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی آپ دیکھیں، کس قدر وہ غنی ہے، کس قدر وہ حمید ہے، کہ مال دیا ہوا اسی کا ہے، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان کو جو مال اس نے دیا ہے، اسی انسان سے مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اور اس کو قرض حسن قرار دیا جا رہا ہے. کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹائے جبکہ انسان اس کا سخت ضرورت مند ہوگا. آپ دیکھیں جب کسی غیر ملک میں ہم جائیں تو وہاں پر ہم کو اس ملک کی کرنسی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ملک کا سکہ لے کے جائیں، یہاں کی کرنسی لے کے جائیں کسی غیر ملک میں، تو ہماری یہ کرنسی وہاں کوئی کام نہیں آتی، وہ چلتی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو ایکسچینج نہ کریں. تو اسی طرح سے آخرت میں جو کرنسی چلے گی، جو کام آئے گی کرنسی، وہ کون سی ہوگی؟ نیک اعمال کی. وہاں پر تو کوئی زر و جواہرات نہیں ہوں گے، کوئی مال و دولت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں جو کرنسی ہوگی، جو سکہ چلے گا، وہ نیک اعمال یا برے اعمال کا ہوگا. جو نیک عمل کر کے لے کر گیا ہوگا وہ کامیاب اور فائدے میں ہوگا، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے وہ خسارے میں ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شکور حلیم، بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کی جیسا قدردان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انسان تو کیا کریں گے، بس ایک شکریہ کا لفظ ادا کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی موٹی دنیا میں کوئی ہیلپ کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شکور حلیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ آخرت جبکہ جو کچھ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ چاہے تو تمہیں معاف کر سکتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو. بار بار انفاق کی بات، بار بار انفاق کی بات. تو ایمان کا دعویٰ ادھورا ہے جب تک کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں نہ دی جائے. انسان جب تک قربانی کی سطح پر جینا نہ سیکھے، وہ سچا اور پکا مومن ہو نہیں سکتا. ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے، جتنا کچھ اس سے ہو سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، کیونکہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس کے اوپر. انسان کو چاہیے کہ جو کچھ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے اپنا آپ ہو، چاہے وقت ہو، چاہے ٹیلنٹ ہو، جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرے. جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان لگے گا اور لگائے گا اپنے آپ کو، تب دیکھیں دنیا کے کام خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی بھی دین کے راستے میں نکلنے سے، اپنا وقت لگانے سے یا مال لگانے سے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق بھی کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے بھی سارے کام کاج اچھی طرح سے ہو جاتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں. بس انسان اہم اور غیر اہم کو جانے اور سمجھے کہ اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے. تو اہم ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. اہمیت ہم کس کو دیتے ہیں؟ آخرت کو. اسی کو ترجیح دینی چاہیے. تو لہٰذا اسی کے لیے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیں. آپ یقین جانیں کہ انفاق, بار بار انفاق کی تاکید کی گئی ہے, انفاق پر زور دیا گیا ہے, قرض حسن کی بات کی گئی ہے. اور یہ قرض حسن اگر آج ہم دیتے ہیں, اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 روپیے, 5 روپیے یا 10 ریال یا 5 ریال دیتے ہیں, یقین جانے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم کو ملیں گے. آج کے 5 روپیز لگانا یا 10 روپیز لگانا اللہ کی راہ میں, یہ لاکھوں اور کروڑوں کی کرنسی بن جائے گی ہماری انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے یہ لاکھوں کروڑوں تو بہت کم ہوں, اللہ تعالیٰ تو بے حد و حساب دینے والا ہے. وہ چاہے تو صرف ایک چھوٹے سے صدقہ اور خیرات پر کئی گنا بڑھا کر ہم کو اس کا اجر دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگانے والا, قربان کرنے والا بنائے. اور دین کی راہ میں کبھی بھی ہم اپنے گھر والوں کو ترجیح نہ دیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہلے ہے, بعد میں گھر والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی اور خود اپنی محبت اور اطاعت پیدا کرے, تاکہ ہم پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکانے والے بنے, اور اس کے بعد پھر ہمارے گھر والے آتے ہیں. تو لہٰذا اے اللہ تعالیٰ, یہ اولاد اور مال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا, بلکہ ہم اپنی اولاد اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر ما اصاب من مصیبة الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.